سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم علیہ باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے نہ یہ حضرت والا رحمہ اللہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ میرے مرشد ثانی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے اشعار جو اپنے پیارے شیخ کی مدح میں تعریف میں فرمائے نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں آئے
تیری ایسے نہ جس نے
اس کو سکتی نہیں ہر محبت اتنا، اس کو سکتی نہیں ہر محبت اتنا، یعنی دور میں جو تیرا دیوانہ نہیں، دور میں جو بھی اتنا محبت مرا جاتا، جب وہ کہتے ہیں کہ جادو میرا دیوانہ نہیں، تیرے صدقے میں جسے چشم بصیرت ہو عطا، تیرے صدقے جسے چشم بصیرت ہو عطا، اب تک تجھے پہچانا نہیں، آہ اب تک تجھے پہچانا نہیں، تیرے صدقے جسے بصیرت ہو عطا، آہ تو بھی تو حضرت والا والا ان اشعار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہوں سے بھی ان اشعار کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادھر ہو جاؤ کو لے کے، آپ آگے آ کے بیٹھیے، دور دور نہ بیٹھا کرو، مل کے بیٹھو۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، اما بعد، یہ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری پوری ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مقبول رمضان کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھائی زیادہ کام تو جتنا کریں کم ہے، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس قدر کثرت سے رمضان مبارک کی لمحات کی قیمت اور ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان کا جی چاہنے لگتا ہے کہ ہر نیک عمل کو اختیار کرے، کثرت تلاوت ہو، کثرت اذکار ہو، کثرت نوافل ہو، سبھی کا دل چاہتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، لیکن بھائی انسان ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، قوا کمزور بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، مشغولیات بھی ہیں، اور ہمتیں بھی کمزور ہیں، تو تھوڑا کام بھی ہو جائے تو بہت ہے۔ مشہور قصہ ہے کہ خرگوش اور کچھوے کی ریس لگی آپس میں، تو خرگوش کو بالکل اطمینان تھا کہ میں چند زخم لگاؤں گا اور منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اور کچھوا جو ہے ظاہر ہے کہ سست رفتار جانور ہوتا ہے, اس کو فکر تھی کہ میں اس ریس میں کیسے کامیاب ہوں گا. تو بھائی خرگوش نے چند زخم لگائی اور تیزی سے لگائی تو کچھ تھک گیا. اس نے سوچا کہ میرے پاس بہت وقت ہے اور میرے اندر بڑی چستی ہے, چالاکی ہے, تیزی ہے, میں تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا, لہٰذا کچھ دیر سستا لینا چاہیے, آرام کر لینا چاہیے. لہٰذا آرام کرنے لگا, سو گیا. لیکن کچھوے کو چونکہ فکر تھی تو آہستہ 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 چلتے چلتے آخر منزل پر پہنچ گیا اور خرگوش سوتا رہ گیا. بزرگوں نے ہمیشہ اعتدال کی راہ سکھلائی ہے. جتنے فضائل آتے ہیں اور احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کے اندر رمضان مبارک کی جو فضیلتیں اور اس کی اوقات کی قیمت اور عبادات کی قیمت بتلائی گئی ہے, خصوصاً جو شب قدر کا معاملہ ہے, تو اس کے اس قدر فضائل ہیں کہ میرے مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ رضی اللہ علینا نے فرمایا حرمین شریفین کے متعلق کہ بھائی وہ ایسی قیمتی اور مقدس جگہ ہے, اتنی مبارک جگہ ہے, اتنی قیمتی جگہ ہے کہ ہم جیسوں کی وہاں کہاں بلاوا, کہاں گنجائش, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں وہاں لے جاتا ہے. لہذا اگر کسی کونے خدرے میں نالی میں بھی پڑے ہی رہے, کچھ کیا بھی نہیں, تو بھی بڑی بات ہے. اسی طرح بھائی یہ مہینہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بلا شبہ بے حد قیمتی ہے, لیکن یہی عرض ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر فرائض واجبات اور سنن موقعہ ہی اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں, اچھے طریقے سے, تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. روزے صحیح اس طریقے سے گزر جائیں, یہ بھی ہمارے لیے بڑی دولت ہے. تو مایوس ہرگز نہ ہونا چاہیے اور سست بھی نہ پڑنا چاہیے. یہ بنا ہو کہ جس کسی کام کی ہمت ہی نہیں ہے, ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, کچھ ہمت بھی کرنا چاہیے, کچھ کام بھی کرنا چاہیے, اپنے نفس کو تھوڑی سی مشقت دینی چاہیے. نفس چونکہ عادت یہی ہے, فطرت یہی ہے انسان کی ہو یا دوسری چیزوں کی ہو, کہ جس چیز سے کام لیا جاتا رہتا ہے وہ چیز کارآمد رہتی ہے اور اس کی استعداد بڑھتی ہے, اور کسی چیز سے کام نہیں لیا جاتا, مثلا انسان دماغ سے بالکل کام نہیں لے تو آہستہ اس کا دماغ کند ہو جائے گا. اسی طرح اگر جسمانی حرکت نہ کرے, مشقت نہ کرے, تو آہستہ آہستہ جسم اتنا سست پڑ جائے گا کہ اٹھ کے کھڑے ہونا بھی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا بھائی نفس سے بھی کام لینا چاہیے. نفس بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا اس کو ڈھیل دو یہ ظالم ڈھیل کھاتا ہی رہتا ہے اور سست پڑ جاتا ہے. لہٰذا سستی بھی نہ ہو, چستی ہو, لیکن مایوسی نہ ہو کہ کچھ کام اگر نہیں ہو پائے. جو فضائل ہم سن رہے ہیں ان میں سے ہر فضیلت پر عمل کرنا کوئی فرض نہیں کیا گیا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف مواقع پر مختلف اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے رہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج, ان کی طبیعت اور حالات کے موافق ان کو وظائف تعلیم فرمایا کرتے تھے, نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نصیحت, لاکھوں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, لاکھوں وظائف بتائے ہوں گے اور لاکھوں نصیحتیں فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک انسان لاکھوں آدمی کا کام کیسے کر سکتا ہے. ضروری کام تو فرائض کا اہتمام ہے, نمازوں کا اہتمام رکھا جائے. خواتین کو چاہیے کہ نماز خصوصاً رمضان میں, ورنہ ساری عمر کی نیت کریں کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں گے, اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں گے اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر کے پہلے نماز کی ادائیگی کریں گے. اسی یہی ایک صورت ہے کہ جس سے نماز اچھی طریقے سے ادا کی جا سکتی ہے. کیونکہ اگر مشقت میں پڑے رہے, کاموں میں لگے رہے کہ ابھی ذرا کرتے ہیں, پہلے یہ کام ہو جائے, پہلے یہ کام ہو جائے, تو ہم پھر تھکا ہوا وقت اللہ کو دیں گے, پھر ہم تھکن والی نماز پڑھیں گے, نہ اس میں لطف آئے گا بلکہ خدشہ ہے کہ اس میں عبادت میں جی نہ لگے گا. تو اس لیے یہ تہیا کر لیں خواتین اور مرد, یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اگر سنت موقعہ بھی پڑھنی ہے تو مسجد میں 10 منٹ پہلے حاضری دینی ہے. 10 منٹ پہلے حاضری دینے کے لیے 25 منٹ پہلے مناسب ہے نماز کی تیاری شروع کر دیں, استنجا وغیرہ سے اور وضو سے فارغ ہو کر مسجد میں حاضر ہو جائے, سنتیں ادا کرے اور ذکر و اذکار میں لگا رہے. خالی وقت میں خاموش نہ رہے, ذکر اذکار کرتا رہے. تھوڑے سے ذکر ہو جائے گا, نماز کڑی ہو جائے گی. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر بہت جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد, یعنی سنت موقعہ جس میں ہے اس میں سنت موقعہ کے بعد, اور جس فرض نماز کے بعد سنت موقعہ نہیں ہے, مثلا عصر کی نماز, فجر کی نماز, اس کے فوری بعد ایک معمول یہ چھوٹا سا بنا لے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا بھاری عمل ہو جائے گا کہ دس دس مرتبہ ضرور سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر دس دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے. اور سونے سے پہلے بھی لازم کر لے کہ یہ ایک تسبیح, تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی 33 اور 34 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو 2500 گناہ روز کرتا ہے. صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کون گناہگار ہوگا جو 2500 گناہ کرتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ترکیب ارشاد فرمائی کہ بھائی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 10-10 مرتبہ, اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, 33 اور 34 مرتبہ. تو یہ تمہاری 2500 نیکیاں ہو جائیں گی, 2500, کیونکہ کل ملا کے ان کی تعداد بنتی ہے 150 اور 150 کے بعد یہ 250 نیکیاں تو یہ ہو گئی, اور ایک نیکی پر 10 کا وعدہ ہے. تو اس طرح سے 2500 نیکیاں ہیں روزانہ یہ, اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عمل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ محض 2500 نیکیاں نہیں رہیں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم سے خطائیں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, یہ عمل جو ہے اس کو ہلکا کرنے والا ہو جائے گا. یعنی کہ ہمارا خدا نخواستہ قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہوتا تو یہ 2500 نیکیاں ہماری انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسی طرح سے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کا اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی چار چیزوں کی, تو اس کی جس بقدر تحمل کثرت کریں کہ اگر 100 مرتبہ ہمارا روزانہ معمول ہے, اگر اتنا ہی ہو جائے روزانہ لیکن پابندی سے ہو, ناغا نہ ہو, تو انشاءاللہ یہ بھی کام ہو جائے گا, یہ کثرت ہی میں شمار ہوگا. اور اسی طرح سے استغفار کی کثرت کا حکم ہے, تو استغفار چلتے پھرتے بھی رب خیر ورحم وانت خیر الراحمین. اسی طرح سے استغفار کے تو بڑے سیغے ہیں, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی, ایسا بے فہم. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیہ. اسی طرح سے استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. اسی طرح اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی کا نعرہ لگاتے رہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اسی طرح سے اور بھی, اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. جو بھی اکسانیت سے انسان بیزار ہو جاتا ہے تو مختلف صیغوں سے جو ہے مزہ برقرار رہتا ہے, لطف سے مناجات برقرار رہتی ہیں. اس طرح سے استغفار کی کثرت بھی ہو, اور جنت کی طلب اور دوزخ کی دوزخ سے پناہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ, اس کو بھی طلب کرتے رہیں. کہیں ایک جملہ منقول ہے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار, یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من سخطک والنار, اس میں بھی دونوں چیزوں کی جس کی طلب چاہیے وہ بھی آ گئی, اور جس سے پناہ مانگی وہ بھی آ گئی. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں دوستوں کے مناجات مقبول کی ناغا نہ کریں. اس میں ایسی ایسی دعائیں ہیں جو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, مثلا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا, سبحان اللہ, اللہ میرے باطن کو اب میرے ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے. لوگ مجھے نورانی سمجھ رہے ہیں, لوگ مجھے نیک آدمی سمجھ رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ میرا باطن اچھا کر دے, اور میرے ظاہر کو باطن سے بھی اچھا کر دے. وجعل علانیتی صالحا, میرے ظاہر کو نیک کر دے. اتنی بہترین دعائیں ہیں. اسی طرح سے دعاؤں کا بھی اہتمام چلتے پھرتے, یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارا رائے گاہ نہیں جائے گا. زبان کو, آنکھ کو, اور کان کو, اور دل کو میرے دوستو ہم تالا لگا دیں, کم از کم اس مہینے کے لیے ہم تالا لگا دیں. جیسے کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کہ جو شخص رمضان مبارک میں اپنے نفس کو پابند کر لے گا، عبادات پر راضی کر لے گا، انشاءاللہ سارا سال ہی نہیں بلکہ ساری عمر یہ رمضان اس کے لیے تقویٰ سے رہنے کا باعث بن جائے گا. اس رمضان میں تقویٰ فی الرمضان جو ہے وہ سارے عمر تک کے لیے تقویٰ کے باعث بن جائے گا. تو اس مہینے کو ہم ایک ٹریننگ کا مہینہ سمجھیں کہ ہماری اس میں ٹریننگ ہو رہی ہے اور یہ ساری عمر کی ٹریننگ ہے اس میں. جیسے کہ فوج میں داخلہ لیتے ہیں تو بھائی اس کی پہلے کیڈٹ کی ٹریننگ کی جاتی ہے، پھر ساری عمر کے لیے وہ ٹریننگ اس کے کام آتی ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہم اپنی ٹریننگ کا طریقہ، یہ ٹریننگ کا مہینہ سمجھ لیں اس کو، کہ ہمیں اس میں نفس کو ٹرین کرنا ہے، مہذب بنانا ہے، تہذیب یافتہ بنانا ہے. جس طرح یہ کہ نفس ان النفس لامارہ بالسوء، لیکن پھر اگر اس پر محنت کی جائے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. تو ہم اپنے نفس پر محنت کریں گے، ہمارا نفس امارہ نفس لوامہ بن جائے، ملامت کرنے والا، یعنی گناہ سے اور اللہ سے غفلت پر ملامت ہونے لگے، افسوس ہونے لگے کہ ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے گناہ کیا، تو پھر لوامہ بن جائے گا. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ راضیت مرضیہ بھی بن جائے گا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے دنیا سے، مطمئنہ بھی بن جائے گا، لوامہ کے بعد مطمئنہ ہے کہ اب اس کو عبادات ہی میں چین ملتا ہے، اطمینان اسی میں ملتا ہے کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ سے غفلت پھر راس ہی نہیں آئے گی، گوارا ہی نہیں ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کوشش کریں گے اور اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ جہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی صبح صادق سے لے کر مغرب سورج غروب ہونے تک حرام قرار دے دیا ہے، تو پھر اس میں اس کے اندر حرام سے کتنا بچنا ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی سب سے بڑی عبادت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عبادت اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر ہمیں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہے تو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا بننا ہوگا، اور سب سے زیادہ گناہوں کے آلے ذریعے ہماری آنکھ ہے، ہماری زبان ہے، اور ہمارے کان ہیں، اور ہمارا دل ہے. سب سے زیادہ گناہ اس سے ہوتے ہیں. تو بھائی آنکھوں کو بھی بچانا ہے. اس میں خصوصاً میں جو ہے وہ سب سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا، اللہ کے واسطے التجا کروں گا کہ ناول اور ڈائجسٹ میں ہرگز ہرگز دل نہ لگائیں، اس کو جلا ڈالیں. خدا کی قسم ان چیزوں سے اتنا نقصان ہے، خدا تعالیٰ سے اتنی دوری ہے. اور خصوصاً جو یہ انگریزوں کے لکھے ہوئے ناول ہوتے ہیں، چٹکلے ہوتے ہیں، مشہور سیریز ہوتی ہیں، ان کے بڑے لوگ عاشق ہیں، مگر یہ خدا کی قسم یہ اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، اللہ سے غافل کر دینے والے ہی نہیں بلکہ عقائد کو بھی خراب کر دینے والے ہیں. کیونکہ یہ انگریز یہود و نصارہ کے لکھی ہوئی جو تحریریں ہوتی ہیں، چونکہ ان کے دل میں کفر کی ظلمت ہوتی ہے، وہ ظلمت ان کے الفاظ میں بھی شامل ہو جاتی ہے، تحریر میں بھی شامل ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی دیندار آدمی سے انگریزی بھی پڑھو گے تو دین حاصل ہوگا، دین قائم رہے گا، نور نہیں ضائع ہوگا، لیکن اگر دنیا دار آدمی سے دین بھی پڑھو گے تو دل میں ظلمت آئے گی. اس لیے ناول ڈائجسٹ تو ویسے ہی جھوٹی کہانیاں، یہ مسلمانوں کے اندر بڑی جہالت ہے، جھوٹی کہانیوں کے اندر مست ہوتے ہیں، تصورات میں مست ہوتے ہیں، امیجینیشن اسی پہ زندگی گزار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت کتنی مختلف ہوتی ہے. اگر پڑھنی ہے صحابہ کے واقعات پڑھیں، اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں، ان کے ملفوظات پڑھیں، اپنی زندگی کو حقیقی اور سچی باتوں سے ہمکنار کریں، مزین کریں، تب تو کوئی کام ہوگا. ورنہ میرے دوست تو دھوکے بازی ہے، یہ تو دھوکا ہی دھوکا ہے. فلمیں، ڈائجسٹ، ناول اور اسمارٹ فون کو بالکل اس سے مکمل اجتناب کریں. کم از کم بھائی اس ایک مہینے کے اندر جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیجیے آپ. ہاں ضرورت جو ہے، میں جائز کام کو کہہ رہا ہوں، ضرورت کو نہیں منع کر رہا ہوں، ضرورت ہے ٹیلی فون کی ضرورت ہے کر لیجیے، مگر بالکل کم سے کم اس کا استعمال کیجیے، اور اس سے کسی قسم کی اخبار اور چٹکلے اور پوسٹیں پڑھنے میں اور پروفائل لگانے میں، اسٹیٹس لگانے میں کہ ہم، یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو دین کا کام کر رہے ہو، بڑی نیک بات تم اسٹیٹس میں لگا رہے ہو، پروفائل میں لگا رہے ہو، اس طرح میرے دوست تو دین پھیلتا نہیں ہے. دین پھیلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، دین پھیلنے کا طریقہ بزرگوں کی صحبت ہی ہے، جب تک ان کے بیانات نہ سنیں گے پردے سے عورتیں اور مرد ان کی صحبت میں حاضر نہ ہوں گے دین پھیلے گا نہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے گھر والوں کو سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو بھائی یہ ان ناولوں سے ڈائجسٹ سے اور اسمارٹ فون سے تو بالکل مکمل اجتناب کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی بھی قسم کی غیر ضروری اور فضول بات سے اجتناب مجھے نصیب فرمائے. بہرحال نگاہ کا تالا لگا لیں، نگاہ کے وہ بالکل بند کر لیں اور زبان کو بھی تالا لگا دیں، بے ضرورت بات منہ سے نہ نکالیں، بے ضرورت بات منہ سے نہیں نکالنی، بس ضرورت کی بات کرنی ہے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، پھر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دو، پھر استغفر اللہ کا نعرہ لگا لو، اللہم اغفر لی کا نعرہ لگا لو، اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کر لو، پیارے پیارے نام، ولہ الاسماء الحسنا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرو، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد، اس کا نعرہ لگا لو، اور نہیں تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس طرح کے نعرے لگاؤ، کسی نہ کسی طرح اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے. اور سنت کی دعاؤں کا اہتمام، بار بار کہہ رہا ہوں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، بعد میں افسوس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ کاش ہم یہ محنت کر لیتے. جب ایک ایک سنت کی قیمت وہاں دی جا رہی ہوگی پتہ چلے گا کہ ایک سنت کی کیا قیمت ہے، کہ ہم کیا کرنسی کمانی تھی اور کیا لے کر آئے ہیں. تھوڑا تھوڑا دین کی محنت کرتے رہیں بہت کام ہو جائے گا. دعاؤں کو یاد کریں، مشکل ہوگی تو ہونے دیں، شروع شروع میں مشکل ہوتی ہے پھر آسانی بھی ہونے لگتی ہے. اس دعاؤں کو یاد کریں، سب دعاؤں کو یاد کریں. اور دیکھو میرے دوست، نوافل اور مستحب اعمال کو کم قیمت نہ جانیں، جتنا ہو سکے اس کو اختیار کریں. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو مستحب ہے چلو کوئی بات نہیں، نہیں کیا، یہ سنت ہے چلو چھوڑ دیے تو کوئی گناہ نہیں. بھائی سنت اور مستحب کس لیے ہوتی ہے؟ ترقی کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی عمل ہے. یہ نہیں کہ یہ مستحب کی درجہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کو اختیار کریں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. مستحب محبوب سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، تو ہم محبوب اعمال کو اختیار کریں. اور سب سے پہلی بات جو بتانی تھی مجھے کہ بھائی عید وغیرہ کی جو تیاری، کپڑے، کھانا پینا، جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ پہلے ہی سے ہم لے کر رکھ لیں گے، جوتا وغیرہ کا ضرورت ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید کے دن نیا جوڑا بنانا یا پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. عید کے دن سنت یہ ہے کہ اپنے پاس جو اچھا جوڑا ہو، اچھا کپڑا ہو، وہ پہن کے عید کی نماز کو جائے، عید کے دن وہ پہنے، نعمت کا اظہار کرے. لیکن ہم نے اتنا فرض و واجب کر لیا اپنے اوپر کہ جب تک عید کا نیا جوڑا نہ بنے گا ہماری عید ہی نہیں ہے. بھائی عید تو رمضان والوں کی ہے، عید تو تقوی والوں کی ہے، انہی کے لیے یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، مہینہ بھر کی عبادت قبول کر لیں اور راضی ہو جائیں. یہ ہماری عید ہے، یے ہماری خوشی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ بھائی جب گانا بجانا بھی ہو اور رنگ برنگ کپڑے بھی ہوں تو رنگ برنگ مٹھائیاں بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان سے منع نہیں ہے، لیکن اعتدال کا راستہ ہو. اور کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں کہ کھانا پینا بہت زیادہ نہ کریں، چکنی چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ اس سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، عبادات میں سستی پیدا ہوتی ہے. اور یقین جانیے کہ زیادہ کھانے سے صحت کوئی اچھی نہیں رہتی، طاقت کوئی زیادہ نہیں بنتی، جسم کھانے سے اتنی ہی طاقت لیتا ہے جتنی اس کی روز کی ضرورت ہوتی ہے. اب زیادہ کھائیں گے تو ڈکالیں آئیں گی اور سستی پیدا ہوگی، عبادت میں سستی پیدا ہوگی، اور سجدے میں جائیں گے تو حلق میں جو معدے کا کھانا ہے حلق میں آنے لگے گا، جس سے مزید پریشانی شروع ہوگی. تو کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، اعتدال کریں، اعتدال کے ساتھ کھائیں پیئیں. افطاری ہے تو ایک دم ٹھوسے نہ جائیں، تھوڑی سی افطار کر کے پہلے مغرب کی نماز کا اہتمام کریں، تو اپنی جگہ کھانا جو ہے بنا لے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بھوک بھی اعتدال سے لگے گی. اور ایک دم سے جو ٹھونس لیتے ہیں اس کے بعد اس کو تراویح کے اندر کس قدر سستی ہو جاتی ہے اور نیند آنے لگتی ہے، تراویح میں آنکھیں نہیں کھلتی، کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن شریف تراویح میں پڑھا جاتا ہے سننے کے لیے، اس پر اجر و ثواب بھی ہے. ہر وہ قرآن پاک کی تلاوت جس میں رمضان مبارک میں تراویح کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں سینکڑوں گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے ہر حرف کے اوپر. نماز میں ایک حرف پر 100 نیکی ہو جاتی ہے، جو سنانے والے اور سننے والے کو زبردست ثواب ملتا ہے. اب بھائی صاحب تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے سو رہے ہیں, جب سو رہے ہیں تو پھر انہوں نے کیا سنا, کیا حضوری اختیار کی, کیا اچھی نماز ہوئی ہے کہ سو رہے ہیں اس کے اندر نیند کے اندر. وجہ یہی ہے کہ زیادہ کھا لیا, زیادہ اس سے سستی پیدا ہو گئی, بدہضمی پیدا ہو گئی, اب سحری نہیں کی جا رہی, سینہ جل رہا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ عبادات کے اندر سستی پیدا کرتی ہیں, اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. اور شب قدر میں بھی بہت لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا عبادت کریں کیا نہیں کریں. بھائی تھوڑا سے نوافل پڑھ لیں دو چار, اور تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیجئے جتنی ہمت ہو, مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی تھوڑی چستی کرنی چاہیے, اپنے نفس کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے. یہ نہیں بس یار تھوڑا ایک رکوع کافی ہے دو رکوع, بعض لوگ ابھی تک ایک دو رکوع پہ اٹکے ہوئے ہیں, جبکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ماشاءاللہ پانچ پانچ پارے دس دس پارے پڑھ رہے ہیں, اور کوئی چھ پارا پڑھ رہا ہے, کوئی تین پارا روز پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی تو لوگ ہیں, یہ بھی تو انسان ہی ہیں, اسی دور کے تو انسان ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اتنا کم مقدار پر کیسے راضی ہیں. دنیا میں تو ہم کم مقدار پر راضی نہیں ہوتے, دین پر کیسے ہم راضی ہو جاتے ہیں, جو کرنسی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے کام آنے والی ہے اس پہ تو جو ہے ہم تھوڑے پر راضی ہیں. یہ کیسی بے وقوفی اور جہالت کا سودا ہے. تو اپنے نفس کو مشقت کا عادی بنائیں, تو تھوڑی سی تلاوت کر لی اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام خوب کریں, شب قدر میں دعاؤں کا اہتمام کریں, اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت زبردست قیمتی بہت بھاری کلمہ ہے, اس کو پڑھتے رہیں. چلیں کوئی بات نہیں, زیادہ بھاری عمل نہیں کر سکتے, اتنا عمل تو سبھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سو جائیں تاکہ سحری میں اٹھنے کے لیے اور بشاشت اور طاقت حاصل کرنے کی نیت کر کے سو جائیں. جتنی اچھی اچھی نیت کریں گے انشاءاللہ اتنا ثواب ملے گا, نیتوں میں بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو بس یہ چند باتیں جو ہے عرض کرنی تھی کہ ایک تو یہ کہ پریشان نہ ہو لیکن سستی بھی نہ ہو, اور اپنے نفس کو مشقت کا ہم عادی بنائیں, اور خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم سے عبادت اگر زیادہ نہ ہو سکے نفلی تو کم از کم فرائض کو خوب اہتمام کے ساتھ ادا کریں, وقت پر ادا کریں, تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں جماعت کا اہتمام کریں, اور جب اس سلسلے کے اندر جتنے پہلے اٹھنا چاہیے اتنے پہلے اٹھ جایا کریں. بار بار گھڑی کو مت دیکھیں کہ ابھی اتنا وقت باقی ہے, ابھی اتنا وقت باقی ہے. حضرت شاہ ابراہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے تھے کہ بھائی گھڑیاں تو فائدے کے لیے بنائی گئی تھیں لیکن ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں ابھی تو اتنا وقت باقی ہے, ابھی تو اتنا وقت باقی ہے. ایک وقت اپنا مقرر کریں اور اس وقت اٹھ کے بیٹھ جائیں. اب جو ہے نماز کا وقت شروع کیا, اب نماز کی تیاری کے سوا اور کوئی کام نہیں. تو فرائض واجبات اور سنن موقعات کے خوب اہتمام کریں, اگر نفلی اور مستحب عبادات زیادہ نہ بھی کر سکیں لیکن فرائض کا اہتمام خوب کریں. اور دوسری اہم بات یہ کہ گناہوں سے اجتناب ہے. آنکھوں پر تالا, زبان پر تالا اور کانوں پر تالا. نہ غیبت سننی ہے, نہ فضول بات سننی ہے, نہ تانا زنی سننی ہے. اور ایک بات اور خصوصی طور پر کہ بدگمانی سے بہت بچیں. بدگمانی ایسا مرض ہے کہ زندگی برباد کر دیتا ہے, دین تباہ کر دیتا ہے, دین تباہ کرنے والا, کیونکہ یہ نکلتی ہے تکبر سے. اور تکبر تو پتہ ہی ہے کہ بھئی یہ ایسی بیماری ہے کہ شیطان جو ہے اسی بیماری کی وجہ سے مردود ہوا. اس لیے بھائی بدگمانی سے بہت بچنا ہے, اور یہ بہت جلدی ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے. نیک گمانی, میرے شیخ رحمہ اللہ نے بتایا کہ طریقہ بزرگوں کا یہ ہے کہ بھائی اگر 99 دلیلیں بدگمانی کی ہو رہی ہوں کہ اس فلاں شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے, اور صرف ایک معمولی سی جو ہے وہ موہوم سی امید ہو کہ نہیں شاید اس نے ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہیے ہو, شاید اس کی نیت اچھی ہو, تو اسی ایک بات کو پکڑ لینا چاہیے. 99 دلیل بدگمانی کو چھوڑ دیں. تو یہ ہے طریقہ. اگر یہ نہیں ہے میرے دوستو تو بدگمانی تو آپ نے سن رکھا ہے کہ نیک گمانی پر تو مفت میں نیکی ہے, مفت میں ثواب ملے گا. بدگمانی پر جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے کہ دلیل لاؤ, گردن پکڑی جائے گی, مقدمہ ہو جائے گا ہمارے اوپر. بدگمانی سے بہت بچیں. لہذا نگاہ پر تالا, زبان پر تالا, کانوں پر بھی تالا, اور دل پر بھی تالا ہو. دل پر بھی اللہ کی یاد کے سوا اور کچھ نہ ہو. چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم, ہر ذرہ مجھے جل رہے جانا نظر آیا. یہ ہر وقت جو ہے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہو، دعاؤں کے ذریعے سے ہو، اللہ کے اسماء گرامی کے ذریعے سے ہو، استغفار کے ذریعے سے ہو، درود شریف کے ذریعے سے ہو، اللہم صلی علی النبی الامی و بارک وسلم. اللہ کا نام بھی آگے میرے شیخ فرماتے تھے دو لڈو ہیں اس میں، اللہ کے نام کا لڈو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو، درود شریف پڑھتے رہیں، کتنی بہترین عبادت ہے. کوئی بھی صیغہ مختصر ہو بڑا ہو جس کی جیسی ہمت ہو، درود شریف کو بھی خوب اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور باقی جو مسائل ہیں رمضان مبارک کے اور اس کی فضیلتیں ہیں وہی زیور میں ہیں کافی، اور دوسری کتابیں بہت ماشاءاللہ آتی رہتی ہیں، تو ان کا مطالعہ رکھیں انشاءاللہ تعالی نفع کی چیزیں اس سے ملتی رہیں گی اور ہمارا رمضان مقبول اور کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس رمضان میں اے اللہ روزوں کو آسان بھی کر دے، اور اے اللہ اس میں ہمیں کامل تقویٰ نصیب فرما دے جو ہمارے سارے عمر کے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بن جائے. اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث شریف میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کرے، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائے، اور امید پر خوف کو غالب رکھے، مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے، بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب اللہ تعالیٰ سے ایام عفو رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری علاج اور عیادت کی سنتوں میں بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں اللہ ہی پر نظر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے. روایت کیا اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے پاس کبھی گوشت روٹی کی قسم سے صبح کا یا شام کا کھانا جمع نہیں ہوا، بجز اس کے کہ کھانے سے کھانے والے ہی زیادہ ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آخری زیارت جو مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ اس طرح کہ آپ نے مرض وفات میں دوشنبہ کے دن پردہ اٹھا کر دیکھا، اس وقت میں نے آپ کا چہرے مبارک دیکھا جیسے قرآن مجید کا ورق پاک صاف ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا، اور اپنا منہ تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ کی کلائیوں پر رکھا اور یہ الفاظ کہے، ہائے نبی، ہائے صفی، ہائے خلیل. اور سفیان بن عیینہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے روز وفات فرمائی، سو اس دن اور سہ شنبہ کی شب اور سہ شنبہ کے دن آپ کے دفن میں بوجہ غلبہ غم و حیرت در بعض امور و انتظام اجتماع مسلمین توقف ہوا. پھر شب کو آپ دفن کیے گئے کہ آخر شب میں پھاوڑوں کی آوازیں کھودنے کی حالت میں سنی جاتی تھیں. اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے کہ دو شنبہ کو وفات ہوئی اور سب شب سہ شنبہ میں دفن کیے گئے. ابو عیسیٰ ترمذی نے اس روایت کو غریب یعنی متفرد کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ شب چار شنبہ میں دفن ہوئے. جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے مجھ کو بھی, میرے دوستوں کو بھی, اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, سب مسلمانوں. اللہ ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ بری صحبتوں سے, گناہ کے آلوں سے جو اسمارٹ فون کے شکل میں آ گئے ہیں گناہ کے آلے, اور بری صحبت سے ان کے استعمال کرنے والوں سے, اللہ میری اور میرے بچوں کی اور میرے سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, بچے بچے کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ نیک صحبت عطا فرما, یا اللہ نیک صحبت عطا فرما. اللہم انی اسألک جلیسا صالحا. اللہ نیک صحبت عطا فرما, اللہ والوں کی صحبت عطا فرما, نیک اعمال عطا فرما, اللہ والوں کے اعمال عطا فرما, ہر برائی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری زبان پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے کانوں پر, ہمارے دل پر, ہمارے سراپا پر اللہ اپنی حفاظت کا تالا لگا دے. اے اللہ اپنی حفاظت کا تالا لگا دے. اے اللہ توفیقات سے نواز دیں. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ توفیقات اعمال صالحہ کی توفیقات سے نواز دیں. اے اللہ مالا مال فرما دے. اے اللہ نماز رمضان مبارک کے مہینے کو اے اللہ اس کے حق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے روزوں کو, ہماری تراویح کو, اور ہماری عبادات کو قبول فرما. اور خصوصاً اس مہینے میں اور ساری عمر کا سانس ہر پلک جھپکتے اے اللہ اپنی ذات عالی پر فدا کاری نصیب فرما. اے اللہ لمحہ آپ پر فدا کریں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. اللہ منزل مراد تک پہنچا, حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما. ہر بیمار کو صحت عطا فرما, ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیں, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں. اے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما, نیک سمجھ عطا فرما. اے اللہ جو شخص جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ خوشیاں خوشیاں عطا فرما, غموں سے حفاظت فرما. اے اللہ صبر و تحمل اور شکر کی توفیق نصیب فرما, توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنی ذات عالی پر مکمل بھروسہ نصیب فرما. اے اللہ تسلیم و رضا ہم سب کو نصیب فرما, حسن اخلاق ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جس کی کوئی حاجت ہو اے اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما. اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان اور حلال اور 100% حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. ہر مسلمان کی روزی میں خوب خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما, غیب سے مدد نصرت فرما. اے اللہ دشمنوں کا مکالا فرما. اے اللہ دشمنوں کو کی سازشیں انہی کے اوپر الٹا دے. اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ان کو زمین میں دھسا دے, ان پر دردناک عذاب نازل فرما دے. اے اللہ دردناک عذاب نازل فرما دے, ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ کر دے. اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما. اے اللہ اہل حکمران اور خوف خدا رکھنے والے حکمران نصیب فرما, عدل انصاف والے حکمران نصیب فرما, قابلیت والے حکمران نصیب فرما. فلال عالمین ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما, دھوکے بازی سے, ظلم سے اور بے حیائی سے, بدکاری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اور اس ملک سے اس کو مٹا دیں. سود اور رشوت کو ہمیشہ کے لیے ملک سے مٹا دیں, بدکاری کو مٹا دیں. اے اللہ بے انصافی کو مٹا دیں, انصاف اور عدل و انصاف اور امن و امان اور عافیت نصیب فرما, رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.